ثم البديهيات ستة أحدها الأوليات هي قضايا يجزم العقل فيها بمجرد الالتفات والتصور ولا يحتاج إلى واسطة كقولك الكل أعظم من الجزء وثانيها الفطريات وهي ما يفتقر إلى واسطة غير غائبة عن الذهن أصلا ويقال لهذه القضايا قضايا قياساتها معها بھئی مادہ قیاس کی بحث چل رہی ہے اور مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ مادے کے اعتبار سے جو قیاس ہے وہ پانچ قسم پر ہے بھئی اور انہیں صناعات خمسہ کہا جاتا ہے ایک ان میں سے قیاس برہانی ہے ایک قیاس جدلی ہے ایک قیاس خطابی ہے ایک قیاس شعری ہے اور ایک قیاس سفسطی ہے اور مادہ قیاس سے کیا مراد ہے میں تفصیلا بیان کر چکا ہوں کہ وہ تصدیقات جن سے قیاس بنتا ہے وہ مادہ قیاس ہیں اور وہ تصدیق کئی قسم پر ہو سکتی ہے ظن کی قبیل سے بھی ہو سکتی ہے تقلید کی قبیل سے بھی ہو سکتی ہے یقین کی قبیل سے بھی ہو سکتی ہے اور جہل مرکب بھی بھائی ظن تقلید یقین اور جہل مرکب ظن جس میں غالب گمان ہوتا ہے ہاں دوسری جانب بھی ذہن میں موجود ہوتی ہے جانب مخالف بھی جبکہ تقلید اس میں یقین ہوتا ہے دوسری جانب ذہن میں نہیں ہوتی لیکن یہ اس قسم کا یقین ہے جو تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتا ہے اگر کوئی اس کو توڑنا چاہے توڑ سکتا ہے اور ایک ہے یقین یقین وہ ہے جو تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو اور یہ واقعے کے مطابق ہوتا ہے جبکہ جہل مرکب میں بھی یقین اسی درجے کا ہوتا ہے لیکن یہ واقعے کے مطابق نہیں ہوتا بھائی اس کو کیا کہتے ہیں جہل مرکب بھائی اور میں نے بتلایا تھا سب سے قوی ان میں جو قسم ہے قیاس کی وہ قیاس برہانی ہے کیونکہ وہ یقینیات سے مرکب ہوتا ہے کس سے مرکب ہوتا ہے یقینیات سے مرکب ہوتا ہے اور پھر یہ بھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ جو قضایا ہیں جو یقینیات ہیں وہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے نظری بھی جن کی انتہا کس پر ہو رہی ہوگی بدیہی پر ہو رہی ہوگی ایسے نظری جن کی انتہا بدیہی پر ہو رہی ہوگی یعنی وہیں سے آئے ہوں گے یہ بدیہی تو کہتے ہیں بعضوں نے جو گمان کیا کہ برہان جو ہے وہ بدیہیات ہی سے بنتا ہے کہتے ہیں ان کا یہ گمان صحیح نہیں بدیہیات بھی ہو سکتے ہیں نظریات بھی لیکن وہ نظریات آئے کہاں سے ہوں گے بدیہیات ہی سے آئے ہوں گے بھائی اب بدیہیات کی قسمیں بتلانے لگے ہیں بھائی کیونکہ قیاس برہانی اس میں بتایا کہ یہ وہ یقینیات بدیہی ہوں گے یا ایسے نظری ہوں گے جو کہاں سے آئے ہوں گے بدیہی سے تو اب بدیہی کی اقسام بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی کہتے ہیں ثم البدیہیات ستۃ پھر بدیہیات چھ ہیں احدہ الاولیات ان میں سے ایک کیا ہے اولیات ایک یہ اولیات ہے دوسرا آگے آ رہا ہے فطریات اسی طرح ایک ہے حدثیات اور ایک آگے آئے گا مشاہدات ایک قسم آئے گی تجربیات اور ایک قسم آئے گی متواترات بھائی چھ قسمیں یہ بیان کریں گے اولیات فطریات حدثیات مشاہدات تجربیات اور متواترات بھائی سب سے پہلے اولیات کا بیان ہے کہتے ہیں احدہ الاولیات ان چھ میں سے ایک اولیات ہیں یا قضایا یہ ایسے قضایا ہیں یجزم العقل فیہا کہ جن میں عقل یقین کر لیتی ہے بمجرد الالتفات والتصوری، محض توجہ اور تصور ہی کے ذریعے، ولا يحتاج الى واسطت، اور یہ محتاج نہیں ہوتی کسی واسطے کے، کقولک، جیسے کہ آپ کا قول، الکل اعظم من الجزء، کل جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے جز سے. بھئی دیکھیے، بدیہیات کی چھ قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ چھ قسمیں. پہلی قسم اولیات ہے. بھائی اولیات وہ قضایا جہاں موضوع کا تصور، محمول کا تصور اور نسبت کا تصور کرتے ہی اس کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، ذہن کو سوچنا نہیں پڑتا، ذہن کو ذرا برابر بھی نہیں سوچنا پڑتا. کس کس کا تصور کیا؟ مثلا میں نے کہا الکل اعظم من الجزء، کل جز سے بڑا ہوتا ہے. تو آپ نے کل کا تصور کیا، جز کا تصور کیا اور نسبت کا تصور کیا، اور بس صرف اتنا، موضوع محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہی یہ جو حکم اس کے اندر لگایا گیا ہے اس کا یقین حاصل ہو گیا آپ کو کہ واقعی ایسا ہے. بھائی کس چیز کا تصور کیا؟ موضوع محمول اور اس کے درمیان نسبت، بس اس کا تصور کرتے ہی یقین حاصل ہو گیا آپ کو، کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی، ذہن کو سوچنا نہیں پڑا ذرا بھی. میں نے کیا کہا تھا؟ الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہوتا ہے. آپ کے ذہن فوراً حرکت میں آیا کل کا بارے میں، کل کسے کہتے ہیں، جز کسے کہتے ہیں، اور حکم کیا لگایا گیا ہے کہ جز کل سے بڑا ہوتا ہے. فوراً یقین ہو گیا، کسی دلیل وغیرہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو اولیات وہ ہیں، اولیات جن میں موضوع محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہی ذہن کو وہ جو حکم لگایا گیا ہے قضیے کے اندر اس کا یقین ہو جاتا ہے، ذہن کو ذرا بھی سوچنا نہیں پڑتا، ذہن کو ذرا بھی کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود ذہن قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے کہ ہاں اسی طرح ہے بات. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ اولیات ہیں. جیسے آپ سے کہا جائے کہ 500 کا نوٹ 10 کے نوٹ سے بڑا ہوتا ہے، فوراً آپ کے ذہن 500 کا نوٹ کا تصور آیا، 10 کے نوٹ کا تصور آیا، کیا حکم لگایا گیا ہے کہ 500 کا نوٹ 10 کے نوٹ سے بڑا، فوراً ہی یقین کر لیا آپ کے ذہن نے، ذرا بھی کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں. تو اس میں غور و فکر کی ذرا بھی ضرورت نہیں پڑتی، فوراً ذہن اس بات کو یقین اس پر کر لیتا ہے، اس کو تسلیم کر لیتا ہے. یہ ہیں اولیات. یہ کیا ہیں؟ اولیات. ہاں پھر اس میں بعض اوقات کوئی شخص کمزور ذہن والا ہے بہت زیادہ، یا کسی کی عمر کم ہے، بچہ ہے چھوٹا، ہو سکتا ہے ان کو غور و فکر کی ضرورت پڑے. جس کا ذہن بڑا کمزور ہے یا کوئی کم عمر ہے وغیرہ، اس کی وجہ سے آ جائے، لیکن تو اس کا وہ کم عمری کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے تو ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ اس میں کبھی انسان کو غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا بچے سے پوچھا جائے کہ مور بڑا ہوتا ہے کہ اس کی دم بڑی ہوتی، مور جانتے ہیں کہ نہیں بھائی، مور بڑا ہوتا ہے کہ اس کی دم بڑی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے شاید وہ بچہ کہہ دے اس کی دم بڑی ہوتی ہے، حالانکہ مور تو پورے کا نام ہے، اس میں تو دم بھی آ گئی اور دھڑ بھی آ گیا، تو لازمی بات ہے ایک طرف صرف دم ہے، ایک طرف دم اور دھڑ سمیت ہے، تو یقینی بات ہے وہ بڑی ہے، وہ بڑا ہوگا. لیکن بچہ کیا ہے، کم عمری کی وجہ سے اس کو سوچنا پڑا اور دوسری طرف اس کا ذہن چلا گیا. لیکن عام شخص جو ہوگا وہ فوراً کہاں تک پہنچ جائے گا، یقین سنتے ہی یقین کر لے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا، اس کو غور و فکر کی اس میں حاجت ہی نہیں پیش آئے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اس کے مقابلے میں دوسری قسم آ رہی ہے فطریات. بھائی فطریات وہ ہیں, مثلا میں نے آپ سے کہا کہ چار جفت ہے, چار جفت ہے, آپ کو فوراً یقین حاصل ہو گیا کہ چار کیا ہے جفت, یا میں نے آپ سے کہا سولہ جفت ہے, سنتے ہی فوراً آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ سولہ جفت ہے, فوراً یقین ہوا. لیکن ساتھ ساتھ یہاں موضوع کا بھی تصور کیا, محمول کا بھی تصور کیا, اور ان کے درمیان حکم کا بھی, لیکن ساتھ ساتھ خود بخود ایک دلیل بھی ذہن میں آ گئی. میں نے کیا کہا تھا چار جفت, خود بخود بات ایک دلیل بھی ذہن میں آ گئی, کیونکہ چار دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا, واسطہ آ گیا بیچ میں, کیا آ گیا واسطہ, اور یہ واسطہ ذہن میں موجود تھا, خود بخود فوراً آ گیا, خود بخود فوراً آ گیا. تو اس کو کہیں گے فطریات. بھائی کیا کہیں گے؟ فطریات, کہ موضوع محمول اور حکم کا تصور کرتے کرتے خود بخود ساتھ ذہن میں دلیل بھی آ گئی. بھائی آپ کو غور و فکر نہیں کرنا پڑا. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ ذہن خود بخود اس کی طرف چلا گیا, خود ذہن میں آ گئی. بھائی آپ کو جیسے ہی میں نے کہا سولہ جفت ہے, سولہ جفت, آپ نے فوراً کہا بالکل ایسی بات ہے, سولہ جفت ہے, تسلیم کر لیا. سولہ اور جفت ہونے کا حکم نسبت, اور سولہ اور جفت کا تصور کیا اور نسبت کا فوراً ہی ذہن نے اس کو مان لیا. لیکن ساتھ ساتھ خود ہی کیا آ گئے ذہن میں, فوراً خود بخود ذہن میں دلیل آ گئی کہ جو سولہ پر جفت ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے, کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیونکہ سولہ دو برابر حصوں میں, تو دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے کی دلیل خود بخود ساتھ ذہن میں آ گئی. تو جب یہ دلیل ساتھ آ جائے, سمجھ جائیں فطریات کی قبیل سے. فرق کیا ہے اولیات اور فطریات میں؟ دیکھو باریک سا فرق ہے, تھوڑا سا. واسطہ اولیات میں بھی ہوتا ہے, واسطہ فطریات میں بھی ہوتا ہے, لیکن اولیات میں ذہن واسطے کی طرف جاتا نہیں. اولیات کی کیا مثال ذکر کی تھی؟ کل جز سے بڑا ہوتا ہے. یہاں بھی واسطہ موجود ہے, دلیل یہاں بھی موجود ہے, کیونکہ جز وہ حصہ ہے کل کا, اس کے ساتھ اور حصے ملیں گے تو کل بنے گا. تب جب اس کے ساتھ اور حصے مل کر کل بنے گا تو وہ اسے بڑھ جائے گا یا نہیں بڑھ جائے گا؟ اسے بڑھ جائے گا. بھائی تو دلیل یہاں پر بھی موجود ہے, دلیل فطریات کے اندر بھی موجود ہے, کیونکہ اس کی چار جفت ہے. کیوں جفت ہے؟ کیونکہ یہ دو برابر حصوں میں تقسیم. دلیل وہاں بھی موجود, لیکن اولیات میں ذہن دلیل کی طرف جاتا ہی نہیں, اس کا خیال بھی نہیں آتا ذہن کے اندر, بھائی کسی واسطے کا وہ محتاج ہی نہیں ہے. جبکہ فطریات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دلیل موجود ہوتی ہے ذہن میں پہلے سے, اور ساتھ ہی فوراً خود بخود آ جاتی ہے. بھائی یہ نہیں کہ سوچنا پڑے ذرا بھی نہیں, جیسے ہی وہ سنا سنتے ہی خود بخود کیا گئی, ساتھ ہی دلیل بھی آ گئی. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ واسطہ اولیات میں بھی ہوتا ہے, واسطہ فطریات میں بھی ہوتا ہے, لیکن اولیات کے اندر ذہن کو ضرورت ہی نہیں ہوتی دلیل کی طرف, اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے, بس سنتے ہی فوراً کہہ دیتا ہے بات اسی طرح ہے. جبکہ فطریات میں اس کو سنتے ہی خود بخود ساتھ ہی کیا ہو جاتی ہے, دلیل بھی آ جاتی ہے. بھائی بات فرق سمجھ میں آیا؟ بھائی یہ باریک سا فرق ہے دونوں کے اندر. بھائی دونوں کے اندر جی, اب دیکھیے کتاب پر. بھائی تو کہتے ہیں البدیہیات ستت, ان بدیہیات چھ ہیں, احدہ الاولیات ان میں سے ایک اولیات ہیں, ہی قضایا وہ ایسے قضایا ہیں, یہ اولیات جو ہیں وہ ایسے قضایا ہیں, یجزم العقل فیہا کہ عقل ان میں یقین کر لیتی ہے, بمجرد الالتفات والتصور محض توجہ اور تصور کرنے سے ہی, اس کا تصور کرتے ہی اس کا ذہن میں آتے ہی عقل کیا کر لیتی ہے, اس کا یقین کر لیتی ہے. ولا یحتاج الی واسطۃ, اور عقل کسی واسطے کی محتاج نہیں ہوتی. کا قول کا الکل اعظم من الجزء، جیسے کہ آپ کا قول الکل اعظم من الجزء کل جزء سے بڑا ہوتا ہے. وثانی حل فطریات، اور دوسری قسم جو ہے ان کی فطریات ہے، وہی ما یفتقر الی واسطۃ، اور یہ وہ قضایا ہے جو محتاج ہوتے ہیں کس چیز کے، واسطے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن وہ واسطہ کیسا ہوتا ہے، غیر غائبۃ عن الذہن اصلا، وہ یقینی طور پر ذہن سے غائب نہیں ہوتا، ذہن ہی میں موجود ہوتا ہے. وہ ذہن سے بھائی وہ جو میں نے کہا چار جفت ہے فوراً ساتھ ہی آپ نے یقین کیا، ساتھ ہی خود بخود ایک دلیل بھی آ گئی. کیا دلیل آئی تھی؟ کیونکہ چار دو برابر حصوں میں تقسیم. تو دیکھو یہ واسطہ آیا، لیکن یہ واسطہ ذہن سے غائب نہیں تھا، ذہن ہی میں موجود تھا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی یہ معنی ہے ایسا واسطہ غیر غائبۃ عن الذہن اصلا، جو ذہن سے قطعی طور پر غائب نہ ہو. بھائی جو غائب نہ ہو ذہن سے قطعی طور پر، ذہن ہی میں یہ قطعی طور پر موجود ہو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اولیات میں واسطے کی طرف ذہن نہیں جاتا، فطریات میں ذہن واسطے کی طرف جاتا ہے. تو الکل اعظم من الجز، آپ کا ذہن واسطے کی طرف گیا نہیں گیا، لیکن اگر گیا ہے تو یہی فطریات کی قبیل میں چلا گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اگر آپ کا ذہن واسطے کی طرف جا رہا ہے تو سمجھ جائیں آپ کے لیے یہ فطریات کی قبیل سے ہے، کیونکہ اولیات میں واسطہ نہیں، واسطے کی طرف ذہن نہیں جاتا. تو وہی اولیات جب ذہن واسطے کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہی اولیات کس میں چلے گئے؟ فطریات. اور اگر واسطے کی طرف ذہن نہیں گیا تو اولیات کی قبیل سے، واسطے کی طرف ذہن گیا تو کس قبیل سے؟ فطریات کی قبیل سے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی بات ہو رہی ہے بدیہی کی. بھائی یہ تو یہ بدیہیات ہیں، دوسری قسم آ گئی. ایک پہلی قسم اولیات جن میں واسطے کی طرف ذہن نہیں جاتا، فطریات جن میں واسطے کی طرف ذہن جاتا ہے. بھائی وَيُقَالُ لِهَذِهِ الْقَضَايَا، اور کہا جاتا ہے ان قضایا کو، کیا کہتے ہیں ان کو؟ قضایا قیاساتها معها، یہ ایسے قضایا ہیں جن کے قیاسات ان کے ساتھ ہی ہیں. یہ جو فطریات ہیں، توجہ ہے سبق کی طرف، یہ جو فطریات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایسے قضایا ہیں جن کے قیاس ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، قیاس ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، دلیل ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے، دلیل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے دلیل، وہ ان کے ساتھ ہی. میں نے تو صرف اتنا کہا الاربعۃ زوج، چار کیا ہے؟ جفت ہے. صرف اتنا کہا اور خود بخود دلیل آپ کے ذہن میں آئی یا نہیں آئی؟ کیا دلیل آئی؟ کہ اس کے دو برابر حصے ہوتے ہیں. تو دیکھو یہ قضیہ ہے، قیاس اس کے ساتھ ہی ہے بھائی، خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے. تو یہ ان کو کہتے ہیں قضایا قیاساتها مع، ایسے قضیے جن کے قیاس ان کے ساتھ ہی ہیں، فوراً ہی آپ کے ذہن میں خود بخود قیاس آ گیا. مثلاً کیا قیاس آئے گا؟ کہ چار دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے صغرا، اور جو دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے وہ جفت ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ چار جفت ہے بھائی. تو حد اوسط کیا آیا؟ دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا. بھائی دو برابر حصوں میں تقسیم، تو یہ قضایا تھے، ایسا قضیہ تھا جس کا قیاس اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ قضایا قیاساتها معها، ان میں واسطہ آتا ہے اور وہ واسطہ ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، غائب نہیں ہوتا ذہن سے. تو کہتے ہیں وَيُقَالُ لِهَذِهِ الْقَضَايَا، قضایا قیاساتها معها، کہ ان کو ایسے قضایا کہا جاتا ہے، ان قضایا کو کہا جاتا ہے ایسے قضایا جن کے قیاسات ان کے ساتھ ہوتے ہیں. نحو الاربعۃ زوج، جیسے کہ چار جفت ہے. فَإِنَّ مَن تَصَوَّرَ، پس بے شک جس نے تصور کیا مفہوم الاربعۃ، چار کے مفہوم کا، وَتَصَوَّرَ مَفْهُومَ الزَّوْجِ، اور تصور کیا جفت کے مفہوم کا، کہ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْقَسِمُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ، بہی صورت کے جفت کا کیا تصور کیا بھائی؟ کہ وہ چیز ہے جو تقسیم ہو جاتا ہے تو برابر حصوں میں، تو حکم بداہتن، تو اس نے بدیہی طور پر یہ حکم لگا دیا بأن الأربعة زوج، کے چار جفت ہے، جس نے تصور کیا اربعہ کا اور مفہوم زوج کا تو بداہتن یہ حکم لگا دے گا بھائی، بدیہی طور پر بھائی اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ بأن الأربعة زوج کے چار بھی جفت ہے. ونحو قولنا، اور جیسے کہ ہمارا یہ قول بھائی، الواحد نصف الاثنین، واحد کیا ہے؟ دو کا آدھا ہے. فإن العقل يحكم به، کیونکہ عقل اس کا فیصلہ کر دیتی ہے، بعد ان يلاحظ مفهوما نصف الاثنين والواحد، بعد اس کے جب وہ ملاحظہ کر لے دو کے نصف کے مفہوم کا اور واحد کا. کیا آیا تھا قضیہ؟ کیا تھا؟ الواحد نصف الاثنين، تو واحد ہے موضوع، نصف الاثنين کیا ہے؟ محمول. تو موضوع اور محمول کا تصور کرتے ہی خود بخود کیا پتہ لگ گیا کہ یہ صحیح ہے، یہ حکم صحیح ہے، یقینی ہے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وثالثها الحدثيات، اور تیسری قسم جو ہے ان بدیہیات کی وہ حدثيات ہیں بھائی. حدثيات کسے کہتے ہیں یاد رکھیے، یہاں دو باتیں سمجھ لیں بھائی، ایک ہے حدث اور ایک ہے فکر. حدث اور فکر بھائی، حدث اور فکر، دال ساکن ہے حدث میں بھائی. بھائی فکر پہلے گزر چکی تفصیل بھائی. فکر کس کو کہتے تھے؟ کتاب کے شروع میں آپ نے تعریف پڑھی تھی نظر و فکر کی بھائی، کہ معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر نہ معلوم چیز تک پہنچنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ نظر و فکر. تو فکر جو ہے نا، اس میں یہ حدث اور فکر یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. حدث میں ذہن فوراً نتیجے کی طرف منتقل ہوتا ہے، غور ذرا بھی نہیں کرنا پڑتا. فکر میں غور کرنا پڑتا ہے، دو حرکتیں کرنا پڑتی ہیں یہاں ذہن کو، کس کے اندر؟ فکر کے اندر. پہلے فکر جائے گی چیزوں، غور کرے گا، انسان کا ذہن دوڑے گا، اور جو اس کے پاس ذہن میں باتیں محفوظ ہیں ان میں سے چھانٹ کر وہ چیزیں نکالے گا جو اس کو کام آ سکتی ہیں، جو ضرورت پیش آ رہی ہے جن کی بھائی. سورج سمجھ میں بھائی، ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگتے ہیں، چکھتے ہیں وغیرہ، سارا کچھ ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے. خوشبوئیں بھی محفوظ ہو رہی ہے، رنگ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح آوازیں سنی وہ بھی محفوظ ہو جاتی ہیں. چنانچہ آپ کی آنکھیں بند ہوں لیکن آپ کا بھائی آپ کے قریب سے بولے، صرف آواز سن کر آپ کو پتہ لگ گیا یا نہیں بھائی کون بول رہا ہے اس وقت، یا آپ کا کوئی اور ساتھی آپ کے پاس سے بولتا ہے، آنکھیں بند ہیں لیکن آواز سنتے، کیوں؟ کیونکہ ذہن میں وہ آواز ذہن نے محفوظ کی ہوئی تھی بھائی، وہ فوراً ذہن سے نکال کر بتلا دیتا ہے آپ کا دماغ کہ یہ فلاں کی آواز ہے. ذرا بھی غور و فکر نہیں کرنا پڑتا بھائی، اتنی پہچان ہو چکی ہے آپ کے ذہن کو سن سن کر بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ یا اسی طرح کوئی خوشبو ہے، وہ آنکھیں بند ہیں، خوشبو سونگ رہی، آپ فوراً بتا دیں گے کہ یہ فلاں خوشبو ہے بھائی، یہ فلاں پھول ہے وغیرہ بھائی. تو ذہن میں یہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں یہ باتیں بھائی. تو جب یہ جو فکر ہوتی ہے، فکر میں ہم نے پہنچنا ہے نتیجے تک، مبادی سے کہاں تک؟ مبادی جو ابتدائی باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں انہی کے ذریعے ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے؟ نتیجے. فکر کسے کہتے تھے؟ معلوم چیزوں کے ذریعے کہاں تک پہنچنا؟ نامعلوم. تو یہاں پر دو کام کرنے پڑتے ہیں ذہن کو، معلوم چیزوں میں سے لفظ چیز وہ معنی منتخب کرنے پڑتے ہیں. کون کون سے معنی ہمارے کام کے ہیں؟ یہاں پر آپ کے پاس مثلاً ایک چیز کے بارے میں 20 باتیں ذہن میں محفوظ ہیں، فوراً دماغ جب مطلوب جو چیز مقصود ہے جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، ذہن فوراً حرکت کرے گا اور وہاں سے ان 20 میں سے منتخب کر کے وہ چیز لے آئے گا. یہ دو تین معانی کام کے ہیں بھائی. اور پھر آپ ان کو دوسرا کام, یہ تو تھا انتخاب کر لیا آپ نے, منتخب کر لی کن کن چیزوں کی, کن کن معانی کی ضرورت ہے. پھر جب ان کو منتخب کر لیا, اب ذہن دوسری حرکت کرتا ہے, ان کو ترتیب دیتا ہے, اور ترتیب دے کر پھر مطلوب تک پہنچ جاتا ہے بھائی. کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ مطلوب تک پہنچ جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے آپ نے گھڑی بنانی ہے, آپ کے سامنے بہت سارے پرزے پڑے ہیں اور پرزے پڑے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ ان پرزوں میں سے وہ گھڑی کے پرزے نکالیں گے جو مطلوب ہیں, جو جن کے ذریعے آپ گھڑی بنا سکتے ہیں. پہلا کام انتخاب, وہ پرزے منتخب کر کے الگ کر لیں گے. جب منتخب کر کے الگ کر لیے, پہلا کام پورا ہو گیا. اب دوسرا کام کریں گے, کیا کریں گے؟ ان کو ترتیب دیں گے تو گھڑی بن جائے گی بھائی. ان کو تو دو کام کرنے پڑے, کون کون سے؟ انتخاب اور دوسرا کام ترتیب. جب کسی معنی تک پہنچنا ہو, وہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے. پہلے جو معنی آپ کو پہلے سے ذہن میں حاصل ہیں, انہی میں ذہن انہی کی طرف حرکت کرتا ہے تیزی سے, اور اس میں سے چھانٹ کر وہ معنی لے آتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے بھائی. پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ ان کو ترتیب دے دیتا ہے, اور پھر مطلوب تک پہنچ جاتا ہے, مطلوب حاصل ہو جاتا ہے. مثلا بھائی, انسان, آپ نے انسان کی حقیقت تک پہنچنا ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی ماہیت کیا ہے؟ اب انسان کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں. اس کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے, اس طرح آنکھیں ہوتی ہیں, اس طرح ناک ہے, اس طرح دو ہاتھ ہیں, دو پاؤں ہیں, اور یہ اسی طرح یہ حیوان ہے, اسی طرح یہ بولنے والا بھی ہے, اسی طرح یہ چلنے والا بھی ہے. صفات وغیرہ بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں اس کے بارے میں. اب آپ نے حقیقت معلوم کرنی ہے اس کی. آپ کا ذہن تیزی سے حرکت کرے گا. پہلی حرکت, وہ جو انسان کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں, ان کے اندر تیزی سے حرکت کرے گا, اور اس میں سے چھانٹ کر لے آئے گا کہ یہ دو چیزیں کام کی ہیں اس سلسلے میں, ایک حیوان اور ایک ناطق. ایک حیوان اور ایک, تو یہ آپ نے چھانٹ لیا, منتخب کر لیا. اب دوسرا کام کیا کرے گا ذہن؟ دوسری حرکت کیا ہوگی؟ ان کو ترتیب دے گا کہ حیوان ہے جنس, اس کو پہلے ہونا چاہیے, ناطق ہے فصل, لہذا اس کو بعد میں ہونا چاہیے. تو آپ نے ان کو ترتیب سے جوڑا, حیوان ہے ناطق, تو مطلوب حاصل ہو گیا. کیا تھا مطلوب؟ انسان کی حقیقت, تو وہ حاصل ہو گئی کہ انسان کی کیا حقیقت ہے؟ حیوان ناطق ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے فکر. یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے نظر و فکر کی. تو فکر کے اندر ذہن کو سوچنا پڑتا ہے, غور کرنا پڑتا ہے, اور اگر ذہن فوراً ہی مطلوب تک پہنچ جائے, اس کو کہتے ہیں حد. سن بھائی, حد کہتے ہیں بھائی, غور و فکر نہیں کرنا پڑتا, فوراً مبادی سے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے. تو نظر, تو فکر اور حدث ایک دوسرے کی ضد ہیں. حدث میں ذہن مبادی سے مطلوب کی طرف فوراً پہنچ جاتا ہے, غور نہیں کرنا پڑتا, جبکہ فکر کے اندر غور کرنا پڑتا ہے, دماغ لڑانا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے بھائی. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ حدث کے اندر غور نہیں کرنا پڑتا, اور فکر میں غور کرنا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ حدث اور یہ ہے فکر. بات چل رہی تھی حدث کی, اس کے ساتھ ساتھ میں نے فکر کو بھی بیان کر دیا, جیسے صاحب کتاب بھی بیان کریں گے, تاکہ حدث اچھی طرح سمجھ میں آ جائے بھائی. وبزدہا تتبین الاشیاء, چیزوں کا پتہ ان کی ضد سے چلتا ہے بھائی, وضاحت ہوتی ہے. دن کا پتہ رات سے چلتا ہے, سردی کا پتہ گرمی سے چلتا ہے, صبح کا پتہ شام سے. تو ہر چیز کا پتہ ضد کے ذریعے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے بھائی. تو یہاں جب فکر کی وضاحت ہو گئی, تو حدث بھی خود بخود سمجھ میں آ گیا. فکر میں غور کرنا پڑتا ہے, حدث میں غور نہیں کرنا پڑتا, ذہن فوراً تیزی سے منتقل ہوتا ہے نتیجے کی طرف بھائی. اور یہ بتلائیں گے آپ کو, کبھی تو اللہ کی طرف سے خاص برکات ایک شخص کو حاصل ہوتی ہیں اس وجہ سے, خاص انوارات ہوتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی طرف سے، ذہن کی بڑا قوی ذہن اللہ نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے، وہ فوراً مبادی سے نتیجے کی طرف ایک دم پہنچ جاتا ہے اس کا ذہن. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، نتیجے کی طرف. اور بعض اوقات کیا کرنا پڑتا ہے، اور جبکہ عام لوگ بھائی عام لوگوں کو ایک چیز میں غور کرنا پڑتا ہے اور ایک کو اللہ نے ذہن تیز دیا ہوتا ہے، خاص برکات اس کو حاصل ہوتی ہیں، وہ فوراً مبادی سے ایک دم نتیجے کی طرف پہنچ جاتا ہے، اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، اچھی طرح حدث کا پتہ چل گیا. تو یاد رکھو فکر میں ترتیب دینا پڑتا ہے، چیزوں کو چھانٹنا پڑتا ہے، پھر ترتیب دینا پڑتا ہے. تو فکر میں یوں کہیں دلیل ساتھ آتی ہے، یاد رکھیے حدث میں بھی دلیل ساتھ آتی ہے، لیکن ایک دم آ جاتی ہے، ایک لمحے کے اندر فوراً آ گئی، یعنی سوچنا نہیں پڑا، سوچنا نہیں پڑا. تو اس میں دلیل کی ضرورت حدث میں بھی ہے. کس میں؟ حدث میں دلیل کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ غور نہیں کرنا پڑا، فوراً ہی آ گئی، سنتے ہی فوراً ذہن آ گئے اپنے آ گئے، وہ دلیل ساتھ آ گئی. اور جس میں دلیل کی ضرورت پڑے اسے بدیہی نہیں کہتے، اسے نظری کہتے ہیں. آپ پڑھ چکے ہیں، توجہ ہے سبق کی طرف. جس میں دلیل کی ضرورت پڑے اسے تو بدیہی نہیں کہا جاتا، بدیہی میں تو غور و فکر اور دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن نظری میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ غور و فکر ہے، یعنی وہاں باقاعدہ دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ذہن میں اشکال آتا ہے کہ حدث میں بھی تو دلیل کی ضرورت ہے، دلیل اس کو بھی بدیہی نہیں ہونا چاہیے، نظری ہونا چاہیے. تو جواب یاد رکھنا کہ بھئی یہاں ٹھیک ہے دلیل کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے، فوراً دلیل ساتھ ہی آئی، فوراً ذہن منتقل ہوا، غور ذرہ برابر بھی نہیں کرنا پڑا، اس لیے اس کو بدیہیات میں سے شمار کیا جاتا ہے. کس میں سے؟ بدیہی، کیونکہ اس میں غور کرنا ہی نہیں پڑا، فوراً سنتے ساتھ ہی اسی لمحے میں دلیل آئی، اور ساتھ ہی فوراً ہی کیا آیا؟ نتیجہ بھی آ گیا. بھائی تو کہتے ہیں وَالثَّالِثُ الْحَدْثِيَّاتُ، اور تیسری قسم ان بدیہیات کے وہ حدثیات ہیں، وَهِيَ ظُهُورُ الْمَبَادِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، اور یہ مبادی کا ظاہر ہونا ہے، دَفْعَةً وَاحِدَةً ایک ہی مرتبہ میں، یعنی فوراً ہی فوراً ہی، مِن دُونِ أَن يَكُونَ هُنَاكَ حَرْكَةٌ فِكْرِيَّةٌ، بغیر اس کے کہ وہاں پر کوئی فکری حرکت ہو، کوئی ذہنی حرکت وہاں پر نہیں ہوتی. بھائی فکر میں تو ذہنی حرکت تو بتایا میں نے دو حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر کسی حدث میں کوئی ذہنی حرکت نہیں، فوراً کیا ذہن میں فوراً مبادی ظاہر ہوئے، پھر فوراً نتیجے تک چلا گیا. بھائی والفرق بین الحدث والفکری، اور حدث اور فکر میں فرق یہ ہے کہ انہ لابد فی الفکر من الحرکتین للفظ، کہ فکر کے اندر ضروری ہیں دو حرکتوں کا ہونا نفس کے لیے، بخلاف الحدث، بخلاف کس کے؟ حد کے. فإن ذهن ما بعد ما حصل له المطلوب بوجه ما، بخلاف حدث کے فکر میں ضروری ہیں نفس کے لیے دو حرکتیں، بخلاف کس کے؟ حدث کے. آگے فإن ذهن، یہ فکر کی بات ہو رہی ہے یاد رکھنا، بخلاف الحد، صرف یہ لفظ صرف یہ بتلانے کے لیے لے کر آئے کہ پیچھے ذکر کیا تھا فکر میں ذہن کی دو حرکتیں ہوتی ہیں، بخلاف کس کے؟ حد کے، کہ اس میں یہ حرکتیں نہیں ہوتی. بس اب بات وہی فکر کی چل رہی ہے، پیچھے بتایا اس میں دو حرکتیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ وہ بیان کرنے لگے ہیں. فإن ذهن بعد ما حصل له المطلوب بوجه ما، بس بے شک ذہن جو ہے بعد جبکہ اس کو حاصل ہو چکا ہے مطلوب بوجہ ما، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی طریقے سے. بھائی آپ نے کس تک پہنچنا تھا؟ مطلوب تک. مطلوب کچھ نہ کچھ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معلوم ہی نہ ہو سرے سے؟ بھائی کچھ نہ کسی نہ کسی، جیسے آپ نے انسان کی حقیقت معلوم کرنا تھی تو انسان کی کچھ باتیں آپ کو معلوم تھیں یا نہیں تھیں؟ معلوم تھی، انہی سے پھر آگے آپ نتیجہ بنائیں گے نا. تو لہذا کچھ کسی نہ کسی درجے میں پہلے مطلوب معلوم ہوتا ہے. توجہ ہے؟ وہ مطلوب جس تک آپ نے پہنچنا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں آپ کو معلوم. اب جب معلوم ہے اب آپ ذہن گیا ان میں سے وہ معانی اکٹھے کیے, پہلا کام یہ کیا وہ جو معلوم معانی تھے کچھ چیزیں ذہن میں تھیں انہی میں سے وہ مبادی وہ چیزیں اکٹھی کی, اور پھر دوسرا کام یہ کیا ان کو ترتیب دی اور کہاں تک پہنچ گیا مطلوب تک پہنچ گیا بھائی. فَإِنَّ الذِّهْنَ بَعْدَمَا حَصَلَ لَهُ الْمَطْلُوبُ بِوَجْهِمَّا, پس بے شک ذہن جو ہے بعد اس کے جبکہ حاصل ہے اس کو مطلوب کسی طریقے سے, يَتَحَرَّكُ فِي الْمَعَانِ الْمَخْزُونَةِ, وہ ذہن حرکت کرتا ہے, فِي الْمَعَانِ الْمَخْزُونَةِ ان معانی کے اندر, الْمَخْزُونَةِ جو اس کے پاس محفوظ ہیں بھائی اس کے پاس پڑے ہوئے. انسان کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں ذہن میں موجود تھیں, مثلا یہ کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے سوتا ہے وغیرہ بھائی بہت سی باتیں ذہن میں تھیں, وہ یہ معانی مخزونہ تھے محفوظ معانی ہمارے ذہن میں تھے. تو ذہن جو ہے یتحرک فی المعانی المخزونہ, ذہن حرکت کرتا ہے ان محفوظ معانی میں, والمبادی المکنونہ اور ان مکنون کا معنی چھپے ہوئے پوشیدہ, والمبادی المکنونہ اور ان چھپے ہوئے مبادی میں. بھائی آپ نے یہ حیوان اور ناطق کہاں سے اٹھایا؟ ذہن میں جو انسان کو بارے میں کچھ معلوم تھا, بہت سی باتیں معلوم تھیں ذہن میں محفوظ تھیں ذہن میں چھپی ہوئی پڑی تھیں, انہی میں ذہن نے حرکت کی اور کس کس کو اٹھا کر لے آیا؟ حیوان کو اور ناطق کو. تو یہ جو چیزیں ذہن میں محفوظ تھیں بہت سارے معانی ان کی بات کر رہے ہیں کہ ذہن حرکت کرتا ہے ان محفوظ معانی کے اندر, والمباد المکنونہ تھی اور ان اور پوشیدہ اور وہ جو پوشیدہ مبادی ہیں ان کے اندر, طالباً اس حال میں کہ یہ طلب کرنے والا ہے. بھئی یہ حرکت کیوں کر رہا ہے ذہن؟ طلب کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ طلب کر رہا ہے اس چیز کو جس کے لیے مطلوب تک پہنچ سکے بھائی. طالباً لما یکون لہا تناسب بالمطلوب, طلب کرنے والا ہے اس چیز کو جس کی مناسبت ہو مطلوب کے ساتھ, حتی یجد معلومات مناسبتا لہا, یہاں تک کہ وہ پا لیتا ہے ذہن ایسی معلومات, معلومات مناسبتا لہو ایسی معلومات جو اس مطلوب کے مناسب ہوں. وہاں ہونا تم الحرکت الاولا, یہاں آ کر پہلی حرکت پوری ہوئی. بتلایا تھا بھائی فکر کے اندر کتنی حرکتیں ہیں؟ دو حرکتیں. پہلی حرکت پوری ہو گئی. پہلی حرکت کیا کی ذہن نے؟ وہ جو ذہن کے اندر محفوظ معانی تھے دوڑ کر گیا ذہن اور ان کے اندر تلاش کیے کہ کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس کے ذریعے میں کہاں تک پہنچوں؟ مطلوب تک. تو وہ چیزیں اکٹھی کر لی اس نے, یہ تھی پہلی حرکت بھائی. تو کہتے ہیں وہا ہونا تم الحرکت الاولا, اور یہاں پر پوری پہلی حرکت پوری ہو گئی. ثم یرجع قہقرا, قہقرا کہتے ہیں الٹے پاؤں لوٹنا, الٹے پاؤں واپس ہونا. ثم یرجع قہقرا, پھر ذہن لوٹتا ہے الٹے پاؤں. ذہن فوراً بھائی پہلا کام پورا ہو گیا, یہ گیا تھا وہ الماری کے اندر جو اس نے ذہن کے اندر الماری بنی ہوئی تھی جس میں معنی پڑے تھے, وہاں اس نے کیا کیا اس کی خوب چھان بین کی, جو جو کام کی چیزیں تھیں نکالی فائل کے اندر رکھی اور پھر واپس آ گیا. اب کیا کرنا ہے دوسرا کام؟ جی اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ مطلوب چیزیں اس نے اکٹھی کر لی, اب ترتیب دینی, اب وہ دوسرا کام کرنا ہے. تو پہلا ہو گیا فوراً الٹے پاؤں واپس آ گیا وہاں سے, یہ مانا کہ یہاں پر پوری پہلی حرکت پوری ہو گئی. ثم یرجع قہقرا, پھر یہ لوٹتا ہے الٹے پاؤں. ویتحرک ثانیا, اور پھر دوسری مرتبہ یہ حرکت کرتا ہے. مرتبا لتلک المعلومات المخزونتی, اس حال میں کہ یہ ترتیب دینے والا ہوتا ہے ان معلومات مخزونہ کو, وہ جو محفوظ معلومات تھیں جن کو یہ نکال کر لے کر آیا ہے, اب کیا کر رہا ہے ان کو ترتیب دیتا ہے. التی المعلومات المخزونہ التی وجدہا, ان معلومات محفوظہ کو جن کو اس نے پایا ہے جن کو یہ لے آیا ہے, ان کو ترتیب دیتا ہے، ترتیباً تدریجیاً، تدریجی طور پر بھائی، آہستہ آہستہ یعنی درجہ بدرجہ کیا کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے، حتی وصل الی المطلوب، یہاں تک کہ مطلوب تک پہنچ جاتا ہے بھائی. وتم الحرکت الثانیہ، اور پھر کیا ہو جاتی ہے، دوسری حرکت پوری ہو جاتی ہے. فمجموع ہاتین الحرکتین یسمى بالفکر، تو ان دو حرکتوں کا مجموعہ جو ہے یہ فکر کہلاتا ہے. ان دو حرکتوں کا مجموعہ، پہلی حرکت کیا تھی، انتخاب کرنا، دوسری حرکت کیا تھی، ترتیب دینا. مثلا اب دیکھیے مثال سے اور بات واضح ہو جائے گی. مثلا اذا كنت تصورت الانسان بوجه من الوجوه، مثلا جیسے آپ نے تصور کیا انسان کا بوجه من الوجوه، کسی بھی طریقے سے، طریقوں میں سے، بہت سے طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے کیا کر لیا آپ نے، انسان کا تصور کیا، کل کاتبی وضاحکی، مثلا جیسے کہ وہ کاتب ہے اور زاہد ہے، یہ چیزیں آپ کو معلوم تھیں. ثم صرت طالبا لماہیت الانسانی، پھر آپ طالب ہو گئے انسان کی ماہیت کے، اس کے طالب بن گئے، اس کو طلب کرنے لگے. فحرکت ذہنک نحو المعانی التی عندک مخزونتن، تو عندک مخزونتن، پھر فحرکت ذہنک، پھر آپ نے حرکت دی اپنے ذہن کو، نحو المعانی التی، ان معانی کی طرف، التی عندک مخزونتن، جو آپ کے پاس محفوظ تھے. فوجدت الحیوان والناطق مناسبا لمطلوبک، پھر بس آپ نے پایا حیوان اور ناطق کو کہ وہ مناسب ہیں آپ کے مطلوب کے. فتم الحرکت الاولی، تو پہلی حرکت تام ہو گئی، پوری ہو گئی. ومبدأه المطلوب المعلوم من وجه، مبدا کیا ہے، مبدا کہ وہ مطلوب من وجہ معلوم ہے، وہ مطلوب کیا تھا جی، یہ من وجہ معلوم ہے. ومنتہاه الحیوان والناطق، بھائی پہلی حرکت جب آپ نے کی تو کچھ باتیں انسان کے بارے میں پتا تھیں یا نہیں تھیں، کچھ باتیں تو پتا، ایک بالکل پتا ہی نہ ہو وہاں کیا حرکت کرے گا ذہن بھائی، کن معنی کی طرف جا کر ڈھونڈے گا، کچھ تو پتا ہوگا نا، تو چبھی جائے گا اور پھر ان معنی کے بارے میں دیکھے گا، انتخاب کرے گا. کسی نہ کسی درجے میں علم ضرور ہونا چاہیے بھائی، اگر ایک چیز کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہے وہاں آپ کہاں جا کر معنی کو ذہن میں دیکھیں گے، جب اس کا کوئی معنی ذہن میں اس کے بارے میں ہے ہی نہیں. تو لہذا مبدا کیا ہوا، یہاں ابتدا کہاں سے ہوئی، وہ انسان جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو پتا تھا. سورج سمجھ میں آ گئی، پہلی حرکت کا مبدا اور منتہا بیان کر رہے ہیں، کہاں سے ابتدا ہوئی تھی، کہاں پر انتہا. پہلی حرکت کی، پہلی حرکت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس مطلوب سے جس کے بارے میں کچھ آپ کو پتا تھا، اور اس کی انتہا کہاں پر ہوئی، وہ چیزیں آپ چن کر لے آئے، کون سی، حیوان اور نسل. تو ابتدا ہوئی تھی وہ مطلوب، جو انسان کی حقیقت مطلوب ہے، اس انسان کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو پتا تھا، یہاں سے حرکت شروع ہوئی، اس کے بارے میں جو معنی تھے ان میں جا کر آپ نے انتخاب کیا، اور کون سے دو معنی نکال کر لائے، حیوان اور ناطق. یہ ہے پہلی حرکت بھائی، اس کا مبدا اور یہ اس کا منتہا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی، یہ معنی ہے. وہ مبدا اہل مطلوب المعلوم من وجہ، اور اس جو ہر یہ جو ہے اس کا مبدا جو ہے وہ مطلوب جو معلوم ہے من وجہ. و منتہا الحیوان و ناطق، اور اس کا منتہا جو ہے وہ حیوان اور ناطق، یہ دو لفظ ہیں، یہ دو معنی ہیں. ثم ترتب الحیوان والناطق، پھر آپ ترتیب دیتے ہیں حیوان اور ناطق کو. بأن تقدم الحیوان الذي هو الجنس، بائی طور کے آپ مقدم کرتے ہیں اس حیوان کو جو کہ جنس ہے. على الناطق الذي هو الفصل، اس ناطق پر جو کہ فصل. ترتیب کس طرح دیتے ہیں؟ حیوان جنس ہے اور ناطق فصل ہے، تو آپ جنس کو مقدم کر دیتے ہیں اور فصل کو مؤخر کر دیتے ہیں. وقلت، اور پھر آپ یوں کہتے ہیں، الحیوان الناطق، الحیوان الناطق. تو دیکھو یہ انسان کی ماہیت تک آپ پہنچ گئے. وہا ہنن قطع الحرکت الثانیہ، تو دیکھا ترتیب دے دی تو یہ وہا ہنن قطع الحرکت الثانیہ، تو یہاں پر دوسری حرکت منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، پوری ہو گئی. وحصل المطلوب، اور کیا حاصل ہو گیا؟ مطلوب. یہ دو حرکتیں بیان ہوئی، یہ کس کے اندر ہوں گی؟ فکر میں. اور حدث میں اس میں ایسی حرکتیں نہیں. دیکھیے خود بیان کرنے لگے. وَأَمَّا الْحَدْثُ فَفِيهِ انْتِقَالُ الذِّهْنِ مِنَ الْمَطْلُوبِ إِلَى الْمَبَادِ دَفْعَةً، جبکہ حدث جو ہے اس میں ذہن کا انتقال ہوتا ہے، ذہن منتقل ہوتا ہے من المطلوب، مطلوب سے، الى المبادی، کس کی طرف؟ مبادی کی طرف. دفعتن، اچانک، فوراً بھائی، فوراً. فکر میں بھی وہ دو کام کیے تھے، وہی دو کام حدث میں بھی ہوں گے، لیکن فکر میں غور کرنا پڑا، وقت لگا. حدث میں آن ایک لمحے میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا بھائی، فوراً بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں حدث کے اندر انتقال ہوتا ہے ذہن کا مطلوب سے لے کر الى المبادی، مبادی تک، دفعتن، فوراً ہی. ومنها الى المطلوب كذلك، اور اس پھر ان مبادی سے مطلوب کی طرف اسی طرح، یعنی دوسری حرکت بھی اسی طرح ہوگی بھائی، فوراً پہلی حرکت اور فوراً ہی دوسری حرکت. واكثر ما يكون الحدث عقيب الشوق والتعب، کہتے ہیں اکثر جو حدث ہوتا ہے عقيب الشوق والتعب، تعب عین پر فتحہ ہے، یہ اکثر شوق اور مشقت کے پیچھے ہوتا ہے. شوق اور تعب کہتے ہیں تھکن کو، مشقت بھائی، محنت بھائی، اکثر یہ شوق اور محنت کے بعد آتا ہے حدث. کس کے بعد آتا ہے؟ شوق اور محنت کے بعد حدث آتا ہے. اور وقد تکون بدونها، اور کبھی کبھار بغیر ان کے بھی آ جاتا ہے. میں نے بتلایا اللہ کی طرف سے خاص انوارات، خاص برکات ہوتی ہیں، خاص قوت دے دی جاتی ہے کسی شخص کو، قوی ذہن دے دیا جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی؟ تو معلوم ہوا حدث کے حصول کی دو صورتیں ہیں، یا تو خود انسان شوق سے لگا رہے، محنت کرتا رہے تو حدث حاصل ہو جائے گا، یا اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہو تو بھی حدث حاصل ہو جائے گا. بھئی اور وضاحت ہو جائے حدث کی، دیکھو ذرا حدث میں، حدث اور فکر کیا ہے. دیکھو ابھی اگر آپ عبارت پڑھتے ہیں تو آپ ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں کہ اس پر کیا پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے، وجہ کیا ہے. الفاظ بھائی، آپ نے کہا جاء زید، میں نے کہا آپ سے جاء زید، یہ زید یہ مرفوع کیوں، اس پر رفع کیوں، آپ فوراً ذہن دوڑانے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور ذہن دوڑاتے دوڑاتے کئی نحو کی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں، بالآخر آپ کو بات ملی کیا کہ یہ فاعل ہے. یہ دوسری بات بھی آپ کو ملی کہ فاعل کیا ہوتا ہے، مرفوع. اب آ کر آپ نے کہا کیونکہ فاعل مرفوع ہے، لیکن یہی جب آپ نے محنت کی شوق سے پڑھتے رہے تو ایک وقت آتا ہے پھر آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑتا. کوئی آپ سے پوچھے کوئی جا زید، یہ زید مرفوع کیوں ہے، فوراً کہیں گے کیونکہ یہ فاعل ہے. دیکھو وہی بات جس پہ پہلے آپ کو سوچنا پڑتا تھا، اب فوراً ذرا بھی نہیں سوچنا پڑتا، فوراً ذہن مبادی سے مطلوب تک پہنچ گیا بھائی، اور باتیں بھی ساتھ خود ہی آ گئیں بھائی، دلیلیں بھی خود بخود آ گئیں بھائی، دلیل بھی پوچھے گا آپ سے آپ فوراً بیان کر دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کہ محنت اور شوق کے بعد کیا حاصل ہو جاتا ہے، حدث حاصل ہو جاتا ہے. چلیے بس کریں بھائی، بس بس. ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.